قوله الكريم. أما بعد، آج تراوی میں الحمدللہ 111 پارے مکمل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا، اور ساتھ فرعون، جنہوں نے حضرت بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور عورتوں کو باقی رکھتے تھے، ان کا بیان چل رہا تھا. اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا جس کا یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید میں تو کہیں اس کا نام نہیں آتا، لیکن بعض جگہوں پر اس کا نام بلعام بن باعور لکھا گیا ہے. اللہ رب العزت نے جب فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار ہو گئے، تو بعد میں اللہ نے قوم جبارین کی طرف جانے کا حکم دیا کہ وہاں جا کر ان سے جہاد کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں پہنچے، تو وہاں بلعام بن باعور تھا، قوم جبارین میں سے ان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لشکر جو ہے وہ آیا ہے، تم چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے بدعا کرو. یہ اس میں اعظم جانتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس سے آ کر دعا کی درخواست کی. تو اس نے کہا کہ بھئی میں ان کے لیے کیسے بدعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر ان کے لیے بدعا کروں گا تو میرا ہی ستیہ ناس ہوگا. لیکن قوم نے مجبور کیا، پھر انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں. تو بہرحال کسی طریقے سے نے غور و فکر کیا، یا جو بھی جس سے بھی کام لیا، جس علم کے ذریعے بھی، تو کہا کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ بھئی تم اس کے لیے بدعا نہ کرو، روک دیا گیا. تو پھر قوم نے یہ کیا کہ اس کو ایک بہت بڑا ہدیہ پیش کیا، جو اصل میں رشوت تھی، اور اس نے اس کو قبول کر لیا. اب اس کی بیوی نے بھی اس کو کہا کہ تم ان کے لیے بد دعا کر دو، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا کام کر دو. تو بہرحال لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں پر چڑھ گئی اور اس نے بد دعا کی. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بد دعائی جملہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالتا تھا، وہ اصل میں خود اپنے اوپر اپنے لیے بد دعا کرتا تھا، اپنے قوم کے لیے. لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا، میں چاہتا بھی ہوں ان کے لیے بد دعا کرنا، لیکن الفاظ میرے ہی خلاف جاتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے اس کی سزا میں یہ کیا کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور پول پول بکنے لگا. البتہ اس نے قوم سے کہا کہ اب میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے، آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے، لہذا اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کی طرف لڑکیاں بھیجو اپنی، اور ان کو کہہ دو کہ وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں، اگر وہ ان کے ساتھ کوئی برا ارادہ چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر زنا میں یہ مبتلا ہو گئے تو اللہ رب العزت ان کو فتح عطا نہیں فرمائیں گے، پھر یہ بھی تباہ و برباد ہوں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا بھی، لیکن وہ نہ مانا اور اس کام کو کر گزرا، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وبا پھینک دی، ڈال دی، جس کی بنا پر تقریباً 70,000 بنی اسرائیلی جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور بعد میں پھر اس کو اور اس عورت کو دونوں کو قتل کر دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، تب جا کے وہ جو بیماری تھی ختم ہوئی. تو بہرحال یہاں پر اس کا اللہ رب العزت ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے اس شخص کی، ولو شئنا لرفعنا بها، یعنی ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو بلند کرے، ولکنہ اخلد الى الارض، لیکن وہ تو زمین سے چمٹ گیا، واتبع اہواء، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علی یلحس او تترک یلحس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا واحد جانور ہے کہ سانس لینے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، اور جب سانس لیتا ہے تو وہ چاہے گرمی کا زمانہ ہو یا جو بھی، زبان اس کی باہر آ جاتی ہے اور تکلیف کے ساتھ وہ سانس لیتا ہے. فرمایا کہ اس کا بھی ہم نے معاملہ یہی کیا، اس کی زبان لٹک گئی اور کتے کی طرح اس کا معاملہ ہوا کہ اب اس کو یہ سانس لینے میں دشواری محسوس کرتا ہے اور ایسے ہی سانس لیتا ہے جیسے کتا، اس لیے کہ اس نے کام بھی ایسے ہی کیا تھا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلهم يتفکرون، آپ ان کے واقعے کو بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں. تو بہرحال یہ ایک واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اصل میں اس میں ہمارے لیے سبق اور عبرت یہی ہے کہ حق پر چلنا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے. غلط اگر جاؤ گے اور لالچ میں پڑو گے تو نتیجتاً تمہیں بھگتنا پڑے گا دنیا اور آخرت میں. اسی طریقے سے واقعہ بدر کا سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت جن کی تعداد 313 تھی فقط، اور مقابلے میں 1000 کی تعداد تھی، اور یہ تعداد بھی اصل میں کوئی لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے یہ لوگ. ان کا باقاعدہ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے وہ مکے نکل گئے، اور وہاں سے پھر باقاعدہ اپنی جو ان کی فوج تھی، لڑاکا لوگ تھے جنگجو، ان کو لے کر وہ واپس پلٹے. یعنی قافلہ تو سلامتی سے گزر گیا، جس کو روکنے کے لیے نکلے تھے وہ تو نکل گیا. اب وہاں سے مکے سے پھر انہوں نے باقاعدہ، چونکہ پوری جو ہے وہ لوگوں کے رقم اس میں قافلے میں لگی ہوئی تھی، اس لیے سب لوگوں نے یہ چاہا کہ بانی اسلام کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے، لہذا انہوں نے پھر ایک بڑا لشکر جو ہے وہ دے کر بھیجا، اور پھر ان سے جو ہے وہ مقام بدر پر جو ہے وہ حق و باطل کا معرکہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے بہرحال مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست سے فاش ہوئی. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس میں یہاں پر ذکر بھی فرمایا. اسی طریقے سے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے موقع پر فتح عطا فرمائی، تو اس سے فارغ ہو کر حنین کا واقعہ پیش آیا. حنین اصل میں وہ مقام ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 کلومیٹر یا 10 میل جو ہے وہ دور ہے، اور وہاں قبیلے وہاں پر جو ہے وہ بنو ثقیف، بنو حوازن کا ایک شاخ تھی بنو ثقیف، جو بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. تو یہ لوگ وہاں پر تھے. ان کو جب یہ پتہ چل گیا اس قبیلے کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکہ فتح ہو گیا، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ انہیں بڑی قوت حاصل ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، قریشیوں کو شکست ہو گئی ہے، اب ان کا خیال یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف اب آئیں اور ہمیں بھی فتح کرنا چاہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ہم پر جو ہے وہ حملہ کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر حملہ کریں. چنانچہ وہ حنین کے مقام پر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع کرتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً جو ہے وہ، یعنی ابھی فتح مکہ سے فارغ نہیں ہوئے تھے پورے طور پر، تو وہاں پر دو صحابہ کو چھوڑا نگرانی کے لیے اور کچھ دین سکھانے کے لیے، اور پھر انہوں نے وہاں سے اہل مکہ سے جو ہے کچھ ہتھیار وغیرہ بھی آریتن لیے. تو اہل مکہ نے کہا کہ کیا یہ جو ہتھیار ہیں آپ ہم سے غصب کرنا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں آریتن لینا چاہتا ہوں. حالانکہ آپ جو ہے وہ فاتح تھے، اگر چاہتے تو زبردستی بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، زبردستی نہیں لینا بلکہ آریتن لینا چاہتا ہوں، بعد میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. چنانچہ 3000 نیزے اور اسی طرح زرہ ہیں، اور بہت بڑی ایک تعداد جو ہے اسلحے کی مسلمانوں کو نے آریتن لی ان سے، اور پھر اس کے بعد وہ حنین کے مقام کی طرف چل پڑے. ادھر وہ لوگ تیاریاں کر رہے تھے جنگ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو ان کی تیاریاں کس طرح کی ہیں. تو تو وہ جا کر اچھی طرح دیکھ کے آیا. او بن مالک جو ہیں وہ سردار تھے ان کے بڑے, اور انہی کا جو ہے یہ جذبہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں. بعد میں یہ اللہ تعالی نے ان کو دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا. بہرحال ابتدا یہ بڑے سرداروں میں سے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں. تو بہرحال مسلمان وہاں پر پہنچ گئے, اور انہوں نے البتہ ایک خاص تجویز یہ دی کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے ہمارے دل میں واپسی کا خیال بھی ختم ہو جائے. لہٰذا اپنی بیوی بچوں کو بھی لے لو, اپنا مال اسباب سارا لے لو ساتھ میں, اور سارے لے کر یہ میدان جنگ میں نکلو تاکہ ہم واپسی کا ہمارے دل سے خیال بھی نکل جائے, کیونکہ بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے, مال اسباب بھی ساتھ ہوگا. تو اس لیے ہر آدمی یہ چاہے گا کہ یہاں سے ہم واپس نہ لوٹیں, بلکہ جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, یعنی جنگ کرنی ہی کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ سارا مال و اسباب جو ہے وہ ہمارے لیے مال غنیمت ثابت ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھے. انہوں نے البتہ یہ کیا کہ چونکہ جنگجو لوگ تھے اور ماہر تھے, انہوں نے وادیوں میں ادھر ادھر گھاٹیوں میں لوگوں کو چھپا دیا جو جنگجو تھے, اور مسلمان جو ہے آگے بڑھے. لیکن مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے, تقریباً 14,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ حوازن کی جو تعداد تھی 24,000, اور بعض میں آتا ہے 28,000, اور بعض نے کہا کہ 4,000. یعنی روایات کا اختلاف ہے, لیکن یہ ممکن ہے کہ اس میں جنگجو 4,000 ہوں اور بیوی بچوں سمیت ملا کے 24,000 یا 28,000 بنتے ہوں, یا 24,000 ہی کی تعداد ہو جنگجوؤں کی بھی. بہرحال ایک بڑی تعداد تھی جس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے بال بچوں کو اور مال اسباب کو اور جتنے بھی مویشی تھے سب اپنے ساتھ لے لیے تھے, اور کہا کہ نیاموں کو توڑ دو تاکہ تمہارے دل سے یہ خیال ہی نکل جائے کہ واپس پلٹنا ہے. اب تو مارنا ہے یا مرنا ہے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو بدر اور احد ہم نے دیکھا ہے, بہت تھوڑی تعداد تھی مسلمانوں کی, اللہ نے بڑی تعداد پر انہیں فتح عطا فرمائی ہے, تو آج تو 14,000 کا لشکر ہے, آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. بس ان کی نظر اسباب پہ چلی گئی, اور یہ سب کا معاملہ نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک لمحے کے لیے آدمی نظر ہٹائے اور اسباب پر نظر ڈالے. اسباب تو اللہ ہی کے ہیں, اصل تو حقیقی معنی مسبب الاسباب ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا شروع میں انہوں نے شکست ہوئی, جب یہ آگے بڑھے تو جو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے حملہ کر دیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے, اور دن میں جو ہے وہ رات ہو گئی. یعنی اس قدر جو ہے وہ ہتھیار تھے اور لوگ تھے آپس میں گتھم گتھا, اور مسلمانوں کے قدم اس وقت اکھڑ گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے, کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے, بعد میں کہا 100 افراد یا اس سے زیادہ یا کم. بہرحال آپ آگے بڑھ رہے تھے, آپ پیچھے نہیں ہٹے, اور آپ نے فرمایا, کسی کو صحابی کو حکم دیا کہ بھائی پکارو کہ کہاں ہیں اصحاب شجر جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی, وہ لوگ کہاں گئے, انصار کہاں ہیں جنہوں نے مرنے جینے کی قسم کھائی تھی, انہیں بلا آواز دو. چنانچہ حضرت ابن عباس غالباً یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی, جس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ پلٹے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر سکینہ نازل فرمایا, اطمینان نازل فرمایا, اور جم کر لڑے, یہاں تک کہ پھر قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کو شکست ہوئی. تقریباً 40,000 بکریاں, 24,000 اونٹ, اور تقریباً 4,000 جو ہے وہ لوگ قیدی بنائے گئے. یعنی بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اور اتنا بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا, اور باقی جو سردار تھے خود عوف بن مالک اور دیگر جو ہیں وہ بھاگ گئے, اور بھاگ کر انہوں نے وہاں جو قلعہ تھا وہاں جا کر پناہ لی. مسلمانوں نے جو ہے اس کا محاصرہ کیا, تقریباً 15 دن تک اس کا محاصرہ رکھا, لیکن وہ اندر سے تیر برساتے تھے لیکن باہر سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی. پھر صحابہ اکرام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے گئے, اور ایک مقام پر آپ نے پھر اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا. جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو قبیلہ حوازن کے 14 سردار, جن میں ایک سردار ایسا تھا جو آپ کا رضائی چچا بھی تھا, باقی 13 سردار اور بھی تھے قبیلے کے, وہ آ گئے, اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا, ہم توبہ کرتے ہیں, اور آپ ہمارے مال و اسباب جو ہے یہ سب واپس کر دیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر کسی بادشاہ کے سامنے بھی درخواست رکھتے تو وہ بھی ہماری اس درخواست کو رد نہ کرتا, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہری مشکل ہو گئی. لازمی بات ہے یہ تو اس میں تو سب مجاہدین کا حق تھا, اب انہیں واپس کیسے کریں, اور ادھر وہ 14 سردار ہیں اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے اور یہ معلوم اسباب جو ہے اس میں ان کا حق اب شامل ہو گیا. اب تم ایک چیز قبول کر لو, یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا مال واپس لو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری چیزیں تمہیں واپس کر دیں. اب تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے قیدی لوگے واپس یا اسباب مال جو ہم نے لیا ہے تمہارا. تو ان سب نے کہا کہ ہم اپنے قیدی واپس لینا چاہتے ہیں. تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھئی تمہارے بھائی ہیں, مسلمان ہو کر آ گئے ہیں, توبہ کر لی ہے انہوں نے اور ابھی چاہتے ہیں کہ ان کے مال و اسباب اور ان کے قیدی واپس کر دیے جائیں. تو اب ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو پسند کر لو. تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے قیدی ہم واپس لے لیں. تو اب جو آدمی دل کی خوشی کے ساتھ واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے اور احسانن, اور اگر جو نہیں واپس کرنا چاہے تو وہ بھی کرتے, ہم اس کو بدلے میں بعد میں دوسرے جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے ہم ان کو دے دیں گے. تو بہرحال مسلمانوں نے سب نے کہا کہ ہم دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے فیصلے پر راضی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, اس طرح نہیں. پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ تم اپنے اپنے قبیلے سے جاؤ اور معلوم کرو کہ دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ ریفرنڈم کی شکل ہوگی کہ سب نے ہاتھ ہلا دیے خالی, لیکن دل میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی احتیاط فرمائی کہ ایک ایک آدمی سے ان کے سرداروں نے جب پوچھ لیا اور ہر آدمی نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی ان کو واپس کیے اور جو مال و اسباب تھا وہ ان میں تقسیم کر دیا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جہاں حقوق العباد کا مسئلہ آ جائے تو وہاں پر بھیڑ جو ہوتی ہے ان سب کا کہنا سننا کافی نہیں ہوتا جب تک ایک ایک آدمی کی رائے نہ لے لی جائے اور اس سے پوچھ نہ لیا جائے, اس لیے کہ اس میں ان کا حق شامل ہو جاتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو بہرحال یہاں پر ایک تو ہمیں اس میں سبق اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھنی چاہیے, مال و اسباب کی طرف انسان کو نگاہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں اس کو ارشاد فرمایا, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم, اور حنین کے دن جس دن تمہیں اپنی کثرت جو ہے وہ اچھی لگی کہ آج ہم بہت کثیر تعداد میں ہیں, فلم تغنی عنکم شیئا, تو تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا. تو بات یہ ہے کہ سارے ہتھیار یہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. بے شک اللہ نے ان کو کہا ہے کہ اسباب اختیار کرو, ہتھیار بھی لو اور جو عمدہ سے عمدہ تیاری تم کر سکتے ہو کرو, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو کہ اللہ جو اسباب تھے وہ ہم نے اختیار کر لیے, اب فتح و شکست آپ دینے والے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے, فلم تغنی عنکم شیئا, تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا, یعنی ہتھیار بھی تمہارے پاس تھے, سواریاں بھی تمہارے پاس تھے, تعداد بھی تمہاری بہت بڑی تھی, لیکن اس کے باوجود تمہارے پاؤں اکھڑ گئے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, ثم ولیتم مدبرین, اور تم الٹے پاؤں بھاگنے لگے. ثم انزل اللہ سکینتہ, ثم جہاں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتے ہیں عربی میں تراخی کے لیے, کہ کچھ وقت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی کو کہا کہ تم ندا دو پکارو صحابہ اکرام کو کہ کہاں ہیں, تو پھر یہ صحابہ اکرام ثم انزل اللہ سکینتہ واپس لوٹے, اللہ نے ان کے قدم جما دیے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ انزل اللہ سکینتہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون و اطمینان نازل فرما دیا, علی رسولہ و علی المومنین, اہل ایمان پر اور رسول علیہ السلام پر, یعنی سب کو اپنی فتح نظر آنے لگی اور جو شکست نظر آنے لگی تھی وہ الحمدللہ نظروں سے دور ہو گئی. وانزل جنودا لم تروها, پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھی بھیج دیا جس کو صحابہ کرام نہیں دیکھتے تھے, لیکن کیونکہ فرشتے ہماری نظروں سے اوجھل. وعذب الذین کفروا, اور کافروں کو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی ان کے ذریعے سے, وذالک جزاء الکافرین, اور یہ کافروں کا بدلہ تھا. ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء, یہ پھر ان سرداروں کا ذکر ہے جو 14 آ گئے تھے, توبہ کی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ثم یتوب اللہ من بعد, اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. تو باقی آپ واقعے سن چکے سارے. تو بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ دیکھو اسباب پر نظر مت ڈالو, اسباب تیار ضرور کرو, اس لیے کہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو ماہر طبیب سے علاج کراؤ، اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کر کے جاؤ کہ یا اللہ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں، آپ اس کے دل میں جو ہے وہ ڈال دیجئے تاکہ مرض اس کو سمجھ میں آ جائے اور پھر اس مرض کے مطابق وہ دوا تجویز کرے تاکہ مریض کو شفا ہو جائے۔ اس بارے کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی منافقین کے سلسلے میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے یا نہ کیجئے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اس آیت کے بعد، چند آیات کے بعد، اللہ رب العزت نے حکم دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ منافقین کا جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالی نے اصل میں ذکر فرمایا، اور یہ نازل ہوئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقین کا سردار تھا اور جس کا نفاق بہت مرتبہ واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو صاحبزادے تھے، یعنی اس منافق کے اعظم کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ، وہ انتہائی مخلص مسلمان تھے۔ یہ وہی صاحبزادے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے تو اس نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور اس کو روک لیا تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہونے دیں گے تمہیں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، باپ کو روک دیا تھا۔ تو یہ وہ صاحب مخلص صحابی تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ، یعنی اللہ کے رسول کے پاس آئے بھی تھے، ایک جنگ کے موقع پر کچھ واقعہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ انہوں نے جو مسلمانوں باہم تھوڑی سی لڑائی جھگڑا بھی پیدا ہو گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس پر پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے باپ کو قتل کرانے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر آپ نے کسی کو حکم دیا ہے تو آپ کسی کو حکم نہ دیں، آپ مجھے حکم دیں، میں خود گردن کاٹ کر لا کر پیش کر دوں گا۔ یعنی اتنے مخلص تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہیں غیرت آ رہی کہ میرے باپ کو کوئی اور قتل کرے، اس سے بہتر ہے کہ میں خود قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سورہ منافقون میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ صاحبزادے جو مخلص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ کفن کے لیے اپنا یہ کرتا، اپنا جو چادر ہے مجھے آپ دے دیجئے، کرتا جو لباس بھی آپ نے پہنا ہوا ہے، تاکہ میں اپنے باپ کو پہنا سکوں، یعنی کفن دے سکوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا دے دیا، وہ لے کر چلا گیا اور جا کے پہنا دیا، اور ساتھ میں اب سے دوسری گزارش یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی حامی بھر لی۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور بہت ہی لجاجت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ منافق ہے اور اس کا نفاق بہت مرتبہ جو ہے واضح اور ظاہر بھی ہو گیا، تو اور آپ کو غالباً روک بھی دیا گیا کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں، حالانکہ روکا نہیں تھا، آپ کو اختیار دیا گیا تھا، اور وہ اختیار بھی پیچھے کی اور آیت میں نہیں جو میں نے پڑھا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس سے انہوں نے یہ سمجھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ تم استغفار کرو یا نہ کرو، ہم مغفرت تو اس کی نہیں کریں گے۔ اس سے مطلب یہ ہو کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھو گے تو میں بخش دوں گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی یہ جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو وہاں اختیار تھا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہاں پر بھی استغفار کریں یا نہ کریں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھی وہ یہ تھی کہ مجھے روکا نہیں گیا، بلکہ مجھے اختیار دیا ہے کہ تم چاہو کرو، چاہے تو نہ کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب پڑھا دی تو اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ مت پڑھیے، ولا تقم علی قبری، اور ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہو۔ یعنی منافقوں کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا، کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، وماتوا وهم فاسقون، اور اس حال میں مرے کہ یہ فسق کی حالت میں تھے، اسی حال میں یہ ان کا انتقال ہوا۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا کیوں دیا؟ بات یہ ہے کہ اس کی دو وجوہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر قیدیوں میں شامل ہو گئے تھے, یعنی ان کو بھی بدر کے موقع پر قید کر لیا گیا تھا. تو حضرت عباس کو آپ نے جب دیکھا تو ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا, بدن پر کرتا نہیں تھا, اور سب کا قد جو ہے غالب ان سے چھوٹا تھا, کوئی کرتا ان کے مطابق تھا نہیں. تو پھر ایک کرتا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس سے لے کر آریتن جو ہے وہ پہنایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو احسان اس نے کیا ہے میرے چچا پر, اپنا کرتا دیا تھا اس وقت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ وہ احسان کا بدلہ ہو جائے اور دنیا ہی میں ہم فارغ ہو جائیں, اس لیے آپ نے اپنا کرتا پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو پتا تھا کہ میں میرا چاہے کرتا ہو کچھ بھی ہو, اگر اللہ نے مغفرت نہیں کرنی تو کرتے کی وجہ سے اللہ مغفرت نہیں فرمائی, اس لیے ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ چونکہ یہ مخلص صحابی تھے, ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ یہ مخلص صحابی تھا, آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا قدم اٹھایا کہ اس کے کہنے پر یہ کرتا بھی دے دیا, نماز جنازہ بھی پڑھا دی. اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی امید تھی کہ میرے اس عمل سے تقریباً 1000 آدمی مسلمان ہوں گے, چنانچہ کتاب المغازی کے اندر یہ لکھا بھی ہے مفسرین نے کہ تقریباً 1000 آدمی مسلمان ہوئے آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے. اب جہاں تک یہ ہے کہ بعد میں آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی, اس لیے کہ واضح حکم آ گیا, کیونکہ پہلے واضح حکم نہیں تھا بلکہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا, تو آپ نے اپنے اختیار سے کام لیا. لیکن جب آپ کو روک دیا گیا اس کے بعد پھر آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, اور اس بات سے بھی روک دیا گیا کہ آپ کسی کافر کی قبر پر جا کر حاضری مت دیں. جیسے بعض لوگ جاتے ہیں کافروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں, اور یہ بات بھی بتا دی کہ جو کافر ہیں اگر ان کا انتقال کفر پر ہوتا ہے, توبہ نہیں کی انہوں نے اور ایمان نہیں لائے اور کفر پر ہی ان کا انتقال ہوا, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم علی ابی, وہ جو حکم آتا ہے نا اگر 11ویں پارے میں, آج ہی کی تلاوت گزر گئی, آج ہی پڑی گئی ہے, اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کی تھی, مگر یہ کہ اس وقت تک انہیں روکا نہیں گیا گا, لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ کسی کافر کے لیے استغفار نہ کریں, تو پھر اللہ کے نبی یعنی حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے, اور بعد میں پھر کبھی انہوں نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں. تو بات یہی ہے کہ کسی کافر کے لیے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو تو اس کے لیے استغفار جائز نہیں ہے, مغفرت کی دعا بھی کرنا جائز نہیں ہے. جو زندہ کافر ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے, انہیں اسلام کی دولت عطا فرما دے, لیکن اگر ان کا کفر پر خاتمہ ہوا ہے تو ان کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے, اس سے منع فرما دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو, ہماری نمازوں کو, تراویح کو, قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما, اپنے فضل خاص سے ان سب کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ پورا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے پر اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.